یہ سوال دریافت فرمایا ہے کہ اللہ کی تقدیر کیا ہے، اللہ تعالی کی کون سی تقدیر کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ یہ اگر آپ لکھ دیتے تو آسانی ہوتی، کیونکہ اللہ کی تقدیر 6 طرح کی ہے. اب معلوم نہیں کون سی تقدیر کا بیان کرے. ایک اللہ کی تقدیر وہ ہے جو علمی ہے، یہ جو واللہ بکل شئین علیم وان اللہ قد احاط بکل شئین علما، اللہ جو فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا علم سے ہے اور ہر چیز پر اس کا علم غالب ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ نے اس کائنات میں ایک ذرے سے لے کے ایک پہاڑ تک کا ہمیں مالک نہیں بنایا، ہم مالک نہیں ہیں. اللہ نے دیا ہے کہ استعمال کرو، اور جیسے میں کہتا ہوں میری چیزوں کو ایسے استعمال کرنا ہے. اگر میری چیزوں کو میری مرضی کے خلاف استعمال کرو گے تو سزا ملے. اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے. فلاسفہ جو بحث کرتے ہیں کہ اللہ کل سے واقف ہے اور جز سے نہیں، سب باطل اور بیکار چیزیں ہیں. اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کا علم ایسے نہیں ہے کہ وہ آگے پیچھے ہو جائے. اللہ کا علم ہے، جب اس نے مخلوق کو پیدا بھی نہیں کیا تھا تب بھی وہ جانتا تھا کہ آخری آدمی کون ہے جو جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. تو اللہ کی تقدیر ایک تو علمی ہے، اور دوسری اللہ کی تقدیر وہ ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے. اب لوح محفوظ میں ہر آدمی کا کھاتا الگ ہے، اس لیے اللہ کی وہ جو تقدیر ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی اسے تقدیر المقادیر اس نام سے شفاء العلیل میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے، اور انہوں نے 5 قسمیں کی ہیں تقدیر کی شفاء العلیل. لیکن ہم آپ سے 6 کہہ رہے ہیں، ہمارے اساتذہ 6 قسمیں کرتے تھے. خاص طور پہ جب وہ فلسفہ پڑھاتے تھے تو اس بحث کو کرتے تھے. تو دوسری تقدیر اللہ کی وہ ہے جو ترمذی کی روایت میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے اپنی مخلوق کی ہر تقدیر کو لکھ دیا. قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے اس دوسری قسم کی تقدیر کو لکھ دیا، اور اسے کہتے ہیں تقدیر لوحی. لوح کہتے ہیں نا تختی کو، تو لوح محفوظ اس تختی میں. اللہ کی تیسری قسم کی تقدیر جو ہے وہ ذریتی ہے، جس پہ انقلاب کی بحث سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد ہے اس کے پشت سے لوگوں کو نکالا، روحوں کو، اور وہ عالم تھا پورے کا پورا ایک جہان. تو اللہ تعالی نے اس جہان میں ان کو پیدا کیا. واللہ عالم یہ بات سچ ہے کہ نہیں، اور صحیح ہے یا نہیں، کوئی نہیں مانتا تو کیا، اور مان لے تو کیا. لیکن فلاسفہ کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو خواب نہیں آیا کرتے تھے، اور انسان سو جاتا تھا، آرام کرتا تھا، اٹھ جاتا تھا. یہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا جب دنیا میں آخرت کو نہ ماننے والے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے خوابوں کو شروع کیا، اور پھر تاریخ میں جو سب سے پہلا نام ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب تھا. اور بائبل میں اور چیزیں بھی مل جاتی ہیں. تو انسان کو یہ شعور ملا کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا بھی ہے، کوئی اور جہان بھی ہے. تو یہ جو دنیا ہے اس میں قرب اور بعد ہے، اور جو عالم ایک اور اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں قرب اور بعد نہیں ہے. یہاں کا آدمی دیکھتا ہے کہ وہ نیو یارک بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ جسم تو یہی ہے، وہاں تک کا فاصلہ اب کیا ہوا. ایک ہی وقت میں ایک ہی فرد کو 10 آدمی شہر میں دیکھتے ہیں. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 آدمی ایک ہی رات یا دن میں دیکھتے ہیں، تو نفس انسانی کیا 10 جگہ پر جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے شعور دیا کہ صرف یہی جان نہیں ہے، مر کے ہمارے پاس بھی آنا ہے، تو اس لیے خواب شروع ہوئے. تو تقدیر کی یہ جو تیسری قسم ہے جس کو تقدیر المقادیر ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ بتایا ہے کہ 50,000 سال پہلے یہ لکھ دی گئی. تقدیر کی تیسری قسم ذریتی، ہاں اس پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ انسانوں کی ذریت اس کے مختلف مدارج، دائرے کو آدھا اگر کاٹ دیں تو 3 حصے ایک طرف آ جاتے ہیں، 3 حصے ایک طرف آ جاتے ہیں. سب سے پہلے وہ ہے جو اللہ کے علم سے ٹپکی اور مخلوق پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ عالم ملاکوت میں آئی، جبروت میں آئی، ناسوت میں آئی، اور ناسوت کی اس دنیا کی موت کے بعد پھر وہ ایک اور عالم میں چلی جاتی ہے، پھر دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے، پھر تیسرے عالم میں پہنچ کر وہ مکمل ہوتی ہے. اسی کو ہندو غلط فہمی سے یہ سمجھے ہیں کہ تناسخ ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ کفر ہے. کیوں کہتے ہیں انسان کی روح نکلی، پھر جانوروں میں چلی گئی، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، اور نجات اور شانتی آخر پہ ملے گی. برہمن، اب بات لمبی ہوتی جاتی ہے، کیا کرے. برہمن مردے کو جلاتے تھے، اور دریا کے کنارے خود آ کر رات کو کسی جانور کو بھیج کے دوڑا دیتے تھے، 2-4 دن بعد وہ کہتے تھے کہ یہ پنجا پہچانو کس کا ہے. تو بیٹا کہتا تھا یہ پنجا فلاں جانور کا ہے. وہ کہتے تھے کہ تمہارے باپ کی روح اس جانور میں بدل کے یہ آ گئی ہے. یہ اہل تشیع میں اور خود اہل السنہ میں جو بدعتی تھے ان کے کرتوت بھی ایسے ہو گئے تھے کہ دسترخوان لگاتے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نیاز دینی ہے، ایک خاص نشان ظاہر ہو جاتا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی روح مبارکہ آئی تھی اور یہ نشان لگا کے گئی ہے دسترخوان پہ، گویا قبول فرما لیا. یہ جو علماء تھے بلگرام کے، بلگرامیوں نے اس پہ پورا تذکرہ لکھا ہے، بڑا دلچسپ. تو بلگرامیوں نے یہ چیزیں لکھی، اور ایک بلگرامی جو تھے وہ یزید کے ماننے والے تھے بہت، تو کہنے لگے ہم یزید کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اسے اتنا اچھا جانتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی صورت اس کی بھی ہوگی کہ یزید کی روح کس دن آئی. وہ بھی لمبا قصہ ہے، یزید کی روح بھی آئی تھی. تو اللہ کی وہ جو تقدیر ہے وہ مراتب کے حساب سے اپنا دور پورا کرتی ہے. تو ذریتی تقدیر کے بعد چوتھی تقدیر آتی ہے، اور وہ تقدیر رحمی کہلاتی ہے. اور یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر الثانن اس کو لکھا ہے، اس میں شفاء العلیل میں اس پہ بھی بحث کی ہے، اور مولانا روم نے مثنوی میں بھی اس پہ بحث کی ہے کہ صلب پدر سے، والد کے جسم سے منتقل ہوتا ہے مادر رحم میں، رحم مادر میں. تو وہ اس کو نام دیتے تھے ہمارے اساتذہ کہ رحمی تقدیر ہوتی ہے، اور اس میں چار چیزوں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ایک یہ کہ اس آدمی کا رزق کتنا ہوگا، اور زندگی کتنی ہوگی، اور اعمال اس کے کیا ہوں گے، اور مجموعی طور پہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. یہ چار چیزیں تقدیر رحمی میں کر دی جاتی ہیں. پانچویں تقدیر ہوتی ہے سنوی، ہر سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں. اور تقدیر سنوی جو ہے وہ اس سنوی تقدیر کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی تقدیر لکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پانچویں ہے کہ اس سال کیا کیا ہونے والا ہے. اب فرض کر لو کہ اللہ نے اس کی رحمی تقدیر میں لکھوا دیا تھا کہ یہ بدبخت ہے یا یہ نیک بخت ہے، یا اس کی اتنی عمر ہے، یا اس کا اتنا رزق ہے. یہ سنوی تقدیر میں پہنچ کے بدل جاتا ہے. 60 سال عمر لکھی تھی، اب 60 سال میں جب پہنچا تو 60ویں سال میں، یا فرض کر لو 50ویں سال میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کی عمر 70 سال کر دی جائے، بدل جاتی. سنوی تقدیر میں بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. اسے رزق نہیں دینا، چھٹی ہو گئی. اس ملک کی حکومت تبدیل کر دینی ہے، چھٹی ہو گئی. یوں قوم کو عروج دینا ہے اور زوال دینا ہے، بس وہ عروج و زوال طے ہو جاتا ہے. اور چھٹی تقدیر عجیب چیز ہے، اور وہ یومی تقدیر ہے، دن بدل جاتا ہے. آج کا دن اس کے لیے یہ حادثہ ہونا ہے، اور عین حادثے کے موقع پہ اللہ کا حکم آتا ہے فرشتوں کو کہ میرے بندے کو بچا لو، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 قسم کی تقدیریں ہیں. اب آپ نے پتا نہیں کس تقدیر کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کی بات کر، اس لیے اس کو واضح کرنا چاہیے. ایک سوال اور ارشاد فرمایا، تحریر فرمایا کہ علماء دیوبند نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تائید کی، اور جب افغانستان میں ایک قادیانی کو سنگسار کیا گیا ہے تو علماء دیوبند نے اس پر احتجاج کیا. ایسی بات نہیں ہے بھائی، آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے، کہیں سن لیا ہوگا، کسی نے گپ لگائی ہوگی. کسی نے دیوبند کا اور قادیان کا رشتہ جوڑنے کے لیے قصہ گھڑ لیا ہوگا، یا ممکن ہے اسے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو. اصل قصہ یہ ہے کہ نعمت اللہ خان قادیانی تھا، اور غلام احمد قادیانی نے اسے کابل بھیجا تھا تاکہ امیر کابل اس کو سنیں، اس کی دعوت قبول کر لیں اور افغانستان قادیانی ہو جائے. انہوں نے جب اس کو سنا تو علماء کے ہاں پیش کیا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فلاں شخص کو نبی مانتا ہے. علماء نے کہا یہ مرتد ہے اور اس کی سزا قتل. چنانچہ پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دیا گیا. اور اس وقت یہ واقعہ ہے 43 ہجری کا. اب 1444 ہے نا، 1343 میں یہ واقعہ پیش آیا، 99 سال گزر گئے. اب چھوڑ دو یار ان قصوں کو اور ان جھوٹوں کو. تو اس زمانے میں مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری ایک پرچہ نکالتے تھے، اس کا نام تھا اہل حدیث، اور وہ لاہور سے نکلتا تھا اور ہفت روزہ تھا. تو مولانا ثناء اللہ صاحب باوجود اس کے کہ وہ قادیانیوں کو نہ صرف کافر کہتے تھے بلکہ ان کے مناظرے ہوئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ، اور انہوں نے اس کو دیکھا بھی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس پہ اعتراض کیا. اور انہوں نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو آدمی مرتد ہو جائے اس کو قتل کیا جائے. اور مرتد ہوتا ہے وہ دو وجہ سے، ایک تو وہ کفر کا ارتکاب کرے اور دوسرے وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی تھی، اسلام کو چھوڑنے والا اور مسلمانوں کی قوم کو چھوڑ کر کفار کا حمایتی. تو چونکہ حنفیت کا رد ہر جگہ کرنا ہوتا تھا، تو مولانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے تحریر فرمایا کہ حدیث پہ عمل نہیں ہوا. گرچہ قادیانی کافر ہیں لیکن حدیث میں دو چیزیں آئی ہیں، تو اس نعمت اللہ میں ایک چیز پائی جاتی تھی اور وہ اسلام کو چھوڑ دینا، تو اسے کیوں پٹھانوں نے مار دیا؟ یہ ان کے پرچے میں لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ ہے نا نقصان کہ جو حدیث دیکھی فتویٰ دے دیا، جو حدیث مل گئی اس پہ فتویٰ دے دیا. کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب تک حدیث کا مکمل مطالعہ نہ کرے کہ اس حدیث کے اگینسٹ کوئی اور حدیث بھی آئی، خلفائے راشدین نے اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا. بہت سی شرائط ہیں، ہر طرف کو نظر ہوتی ہے، پھر کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے. تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے دیوبند کے موقف کے خلاف فتویٰ دیا، اور انہوں نے کہا اس میں ایک چیز پائی جاتی تھی کہ وہ ختم نبوت کا منکر تھا، لیکن مسلمانوں کی کس جماعت کو چھوڑ کے وہ الگ ہو گیا تھا، اس لیے سزا نہیں ملنی چاہیے تھی. تو سزا مرتب تھی دو چیزوں پہ، تو ایک ہوئی ایک نہیں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عازمی ابو المعاصر رحمۃ اللہ علیہ نے 10 صفحے کا رسالہ لکھا تھا اس بات کے رد میں، اور حضرت نے اس میں 10 صفوں میں یہ رسالے کا نام تھا قادیانی مرتد کی سنگساری اور مولوی ثناء اللہ کی غم گساری. تو یہ دیوبند نے رسالہ لکھا تھا، حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے نہیں لکھا تھا، انہوں نے اعتراض کیا تھا. اس لیے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسے نہیں ہوا. موتا امام مالک کا حوالہ دیا ہے حضرت نے اس رسالے میں. کسی دن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حالات پوچھے. بنو ثور ایک قبیلہ تھا، اس کا وفد آیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی بات سناؤ جو تمہارے یہاں پیش آئی ہو، کوئی نئی بات. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں ایک آدمی مرتد ہو گیا تھا اور ہم نے اسے ختم کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس قتل پر کچھ نہیں فرمایا، لیکن دو باتیں کہیں. ایک تو فرمایا کہ اسے 3 دن کی مہلت دے دیتے فوراً ہی کیوں قتل کر دیا، اور ایک فرمایا اسے چھوڑ دیتے، توبہ سمجھاتے، ممکن ہے توبہ کر لیتا. نہ تم نے اسے توبہ کی طرف مائل کیا، نہ اسے 3 دن کی مہلت دی اور قتل کر دیا. قتل پہ کچھ نہیں کہا عمر رضی اللہ. امیر المومنین کو کوئی حدیث سنانے والا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں پہ قتل فرمایا تھا، آپ اس پہ اعتراض نہیں کرتے. تو اس لیے یہ پورا قصہ یہ حضرت کے رسائل میں مل جائے گا. فیک چیزیں بنانا، جعلی چیزیں بنانا، اس کے ناجائز ہونے کی ہمیں تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. بھائی ایک صورت یہ ہے کہ وہ جعلی چیز بنائے اور اس پہ لکھ دے کہ یہ فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ غلط، یہ بات غلط ہے، جھوٹ بول رہا ہے نا، میڈ ان جرمنی لکھ دیا، میڈ ان امریکہ لکھ دیا، کچھ بھی، یہ بات غلط ہے، یہ گناہگار بھی ہوگا، توبہ بھی کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، کیونکہ اس نے خریدنے والے کو دھوکہ دیا ہے. اور رہ گئی یہ بات، اس نے کچھ نہیں کہا، ایک مشین ہے، اس مشین کی ڈپلیکیشن اس نے کی ہے، بنا کے رکھ دیا ہے، کسی ملک کا نام نہیں، نہ زبان سے، نہ چھپا ہوا، نہ لکھا ہوا، اور کہتا ہے جی آپ کے سامنے ہے، جو مرضی کریں آپ. آدمی کہتا ہے یہ جعلی ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے، ایک چیز کو دوبارہ لا کر رکھ دیا، نہ خریدے، وہ جعلی نہیں ہوتا، وہ بیچنا خریدنا سب جائز ہوتا ہے. سورہ حشر میں قرآن کریم کا پہاڑ پہ نازل ہونے کا ذکر ہے، ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ایسے کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے دل قرآن سمجھنے اور اس کو جذب کرنے کے قابل ہو جائے؟ ہم پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت غالب، ہمارے دلوں پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم جہالت میں مبتلا ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی حرام ہے جو اللہ کے کسی نیک بندے کی مجلس میں چلے جائیں یا اپنے علم میں اضافہ کر. کتاب خانے برباد ہو گئے، اب وہ رہ گیا ایک پیر و مرشد، اسی کو دیکھتے سنتے رہتے ہیں اور اسی نے تباہی مچائی بھی ہے. ہمارے دلوں پہ اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہوتی. اور یاد رکھو، جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہوتی، اللہ عز و جل کی معرفت حرام ہے اس شخص کے لیے، حرام ہے خدا کی طرف جانے کی، سب راہیں بند ہو جاتی. ہر وہ چیز جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے نا، ایک اصول اور قاعدے کی بات ہے، اللہ نے لعنت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، جو آدمی بھی ان کاموں میں پڑے گا باطن کے آئینے پہ کیچڑ مل دے گا، اور اللہ کے احکامات، اللہ کی طرف سے برکات اسے نظر ہی نہیں آئیں گی، نہ نازل ہوتی ہیں. ان کاموں سے بچے جن کاموں میں لعنت پڑتی. والمتسلط بالجبروت، اور مسلمانوں کی حکومتوں پر جبرن قبضہ کرنے والا کہ مسلمان نہ مانے پھر بھی وہ حکمران بنے، فرمایا اللہ کی لانو. فرمایا جس امام کی یہ آزادی ہے، انسان بنیادی طور پہ آزاد پیدا ہوا ہے، کیوں اسے قید کیا جائے؟ بھائی کیوں اس پہ خام خواہ تشدد؟ یہ جو نماز پڑھاتا ہے نا آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تنگ ہوں اور اس کی امامت کے خلاف اعتراض کریں، خدا کی لعنت تو ایسے امام پر جو امام لوگوں کی مرضی کے خلاف انہیں نماز پڑھاتا ہے. اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہ امام جو سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے چاہے لوگوں کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں لوگوں کی جہالت ہے نا، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ سنت کے مطابق نماز کیسے ہوتی، لیکن جو جبرن آ کے مصلے پہ کھڑا ہو جائے اس پہ لعنت کی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باتوں میں رب تھا. ہم نے جو کہا ہے نا کہ جبر کی حکومت اور جبر کی امامت ان دونوں پہ لعنت فرمائیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ حیات طیبہ میں یہ کرتے تھے کہ جس کو فوج کی کمانڈ دیتے تھے اسے کہتے تھے نماز بھی تم ہی پڑھانا. یہ ممبر تو اب پاس آ گیا ہے نا، یہ ممبر ڈی سی اسلام آباد کا ہے، اے سی کا ہے، یہ ممبر سیکٹری کا ہے، یہ ممبر پرائم منسٹر اپنے جو سیکٹریز رکھتے ہیں یہ ان کا ہے، پرائم منسٹر کا ہے، پریزیڈنٹ کا ہے، سپیکر اسمبلی کا ہے. یہ لوگ آئیں پالیسیز بیان کریں، لوگوں کو آزادی دیں، لیکن انہیں نماز کل ہو اللہ نہیں پڑھنی آتی تھی، مر گئے بہت سے، امامت کرائیں گے. Is it permissible for a husband to discharge himself through the hand of his wife? اس میں کوئی حرج نہیں. تسکین کے لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ دو چیزیں، ایک ایام کی حالت میں بیوی کے ساتھ مکمل طور پہ رشتہ قائم کرنا، اور دوسرے منع فرمایا ہے کہ غیر فطری عمل کرنا. ان دو کے علاوہ شریعت نے ان تمام چیزوں کی اجازت دی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، وہ لوگ کس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دشمن بن گئے اور کون لوگ تھے؟ ہے تو لمبا یہ سوال بھائی اور اس کا جواب بھی، لیکن مختصرا یہ ہے کہ یہ سب خوارج تھے، اور خارجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں پیدا ہو گئے تھے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عمرے کیے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہوا ہے اس پہ اختلاف کہ تین یا چار، حقیقت یہ ہے کہ چار عمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے، اور جب آئے ہیں رکے ہیں جہاد سے فارغ ہو کے جائرانہ کے مقام پہ، اب بھی جائرانہ میقات ہے اور ابھی بھی وہ کنواں باقی ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، پانی پیا تھا. اب اسے تھوڑا سا ماڈرن کر دیا ہے، جب پہلی مرتبہ جانا ہوا تھا تو بالکل جیسے جنگل ہوتا ہے ویسے. جائرانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں ایک رات کو، راتوں رات مکہ مکرمہ میں آئے ہیں اور عمرے کی ادائیگی کے بعد تشریف لے گئے ہیں. یہ عمرہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، بعض کو نہیں پتا چلا. رات کو وہاں تھے، پھر صبح بھی وہاں تھے، تو اس لیے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ اس عمرے سے واقف نہیں ہوئے، تو روایات میں اختلاف ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کپڑا تھا اور اس میں چاندی تھی، بہت سی گٹھڑی تھی، تو آپ اس سے چاندی لیتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے، چاندی لیتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے. گویا تقسیم فرمائی تو اس تقسیم میں ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے کہا کہ اللہ کہ محمد عبداللہ کے بیٹے انصاف کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، یہ آپ کے فعل پہ اعتراض کرتا ہے. اور بعض روایات میں آیا کہ جملہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، کوئی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرو، ایسے لوگ کہیں گے کہ اپنے صحابہ کو قتل کرنے لگا ہے ولی اعظم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل سے، نسل سے مراد اس آدمی کے ملتے جلتے آدمی اس امت میں پیدا ہوں گے اور وہ مجھ پر اعتراض کریں گے. یہاں سے یہ چلے ہیں خارجی، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض، یہ اسلام نے کیوں کر دیا، یہ اسلام نے. اور اہل السنہ سے یہ الگ ہوئے ہیں جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، اور اس کی دلیل بھی انہوں نے سورہ النساء سے دی. پوری امت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئی بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتا تھا، فاسق کہتے تھے، گناہگار توبہ کر لیتا تھا، ختم ہوئی بات. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ان کے جلال کی وجہ سے دبے رہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور انہوں نے کی گڑبڑ سب سے پہلے مصر میں کہ حکومت کو اکھیڑ دیں، پرلے درجے کی خون ریزی کرنے والے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ذبح کر دیا، اور ان کی اہلیہ سفر میں ساتھ تھیں، یہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کی بیوی کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال کے پتھروں پہ دے مارا کہ مرو. یہ خوارج تھے. ان خارجیوں کا طرز عمل خون کا رہا ہے، مارو، خون کرو، اڑا دو. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس ملک کا علاج یہ ہے کہ یہاں پر جہاد کیا جائے، اور یہ ملک کافروں کا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کس راہ پر چل پڑے، ولیعوذ باللہ. ان خارجیوں نے عمر بن العاص جو مصر کے فاتح اور گورنر تھے ان کے خلاف بغاوت کی. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے دبایا، اور 600 آدمی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی سزاؤں سے بھاگ کے مدینہ منورہ آ گئے، اور انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھیرا ڈال لیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آزادی تھی. لوگ جو آزادی سے جمعے اور عید کے خطبے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ ممبر پر نقد کر سکتے تھے کہ امیر المومنین یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، عورتیں بولتی تھیں اور کہتی تھیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فیصلے تبدیل بھی کرنے پڑے، یا جو کچھ فرمایا تھا اس کے برعکس کرنا پڑا، تو یہ تو آزادی تھی لوگوں کی. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اتنی آزادی کے قائل تھے کہ انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو درہ مارا تھا، سزا دی تھی، اور فرمایا تھا متا استعبت تم الناس، تم لوگ جو میری طرف سے بھیجے ہوئے گورنر ہو، تم نے کب سے لوگوں کو قید میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. وقت ولد تم امہاتم احرارن، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد فضا میں جنم دیا تھا. یہ آزادیاں سلب نہیں ہوئی تھی. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جمعے کے دن ممبر پر تھے، یہ 600 آدمی مسجد نبوی میں پہنچ گئے، گھیرا ڈال لیا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، انہیں کھینچا اور بے ہوش ہو گئے، اور ممبر سے نیچے آ گئے، اور ہوش باقی نہیں رہی. ان میں سے کچھ لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو پتھر مارے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے، اور انہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جماعت نہیں چھوڑی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ باغی ہیں، خارجی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ کے مسلح پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور آپ جا کر نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آ رہا ہے کہ آؤ فلاح، آؤ نماز، اور میں بیٹھا رہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، جماعت میں شریک ہوں گا، یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ مجھے کر. سب سے زیادہ مدبرانہ اور سب سے زیادہ سوچی سمجھی رائے سے معاویہ رضی اللہ عنہ، انہیں پتا چلا، اور وہ شام سے حاضر ہوئے. ان کا امیر المومنین میری بات مان جائیں، فوج کو اجازت دیں کہ ان کے خلاف کاروائی کرے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہیں بہایا جائے گا، اس شہر کی عزت کو پامال کرنا میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا امیر المومنین پھر ایسے کر لیں، اب میرے ساتھ چلیں، دارالحکومت بدل دیں، یہ وہ پالیسی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی کہ مدینہ منورہ سے خلافت کوفہ لے گئے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں دارالحکومت نہیں بدلوں گا، دارالخلافہ نہیں بدلوں گا، اس شہر سے زیادہ اس کو کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، ان کا حضرت خلافت ہی چھوڑ دے، رہین امیر المومنین، شورا کسی کو بلائیں ان کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک قمیص پہنا دیں گے اور لوگ چاہیں گے کہ وہ قمیص تم سے جبرن اتروا لیں، تو دیکھو قمیص نہیں اتار دوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ خلافت قمیص ہے جو مجھے دی گئی ہے، منع فرما دیا تھا حضرت نے، میں نہیں کر سکتا۔ ان کا پھر چوتھی بات ہے، حضرت پھر شہادت کے لیے تیار ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ یہ لوگ آپ کو نہیں رہنے دیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صبر کیا، حتیٰ کہ انہوں نے شہید کیا اور جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اس موقع پہ، حسن کو مقرر کیا تھا کہ حسن امیر المومنین کی حفاظت کرنا، اور جب شہادت کی اطلاع پہنچی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، اور حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے والد میں اتنی طاقت تھی کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوتا، میرے سینے پہ ہاتھ مارا زور سے اور میں گر گیا، اور فرمایا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے اور تم زندہ ہو گئی، مطلب یہ کہ ان کی حفاظت میں جان کیوں نہیں قربان کر دی، یہ دیواریں پھلانگ کر اندر کود گئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس دن تہمت باندھی، پھر شلوار بھی پہنی، تو نائلہ جن کی انگلیاں انہوں نے کاٹ دی تھیں خارجیوں نے، انہوں نے کہا کہ حضرت آج دو کپڑے پہنتے ہیں، کیا وجہ؟ آپ تو ہمیشہ تہمت باندھتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے کہا میں نے ابھی میں سویا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، تم اسے ارشاد فرمایا کہ عثمان میری امت نے بہت تکلیف دی ہے نا، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ میں آیا ہوں، میرا روزہ ہے، اور یہ ابوبکر عمر ہیں ان کا بھی روزہ ہے، تو چاہو تو آج کے دن دنیا میں رہو وہاں افطار کر لینا، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ جنت میں افطار کریں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آ جاؤں، تو اس لیے مجھے یہ ہے کہ یہ آج مجھے شہید کر دیں گے، تو ایسے نہ ہو میرے کپڑے پھاڑ دیں۔ حیا بہت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں، اور پھر وہی ہوا جس کا انہوں نے فرمایا تھا کہ انہیں شہید کر دیا۔ یہ خارجی تھے، یہی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائیاں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔